السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 11 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان:
افغان فریق چاہیں تو پاکستان امن مذاکرات میں کردار ادا کرنے کو تیار ہے، لیکن بظاہر یہ وقت موضوع نہیں ہے. سرتاج عزیز کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور دوسری اہم خبروں میں، ایک امریکی ایڈمرل نے کہا ہے کہ بحیرہ چین میں امریکی بحری سفر کو خطرہ نہیں سمجھا جانا چاہیے. مغربی کناری میں تشدد کے مزید واقعات ہوئے ہیں اور پولیس نے ایک حملہ آور فلسطینی کو موقع پر ہی گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے. اور مصر میں تباہ ہونے والے روسی طیارے کے فلائٹ ریکارڈر کا ابتدائی جائزہ مکمل ہو گیا ہے. کشمیر میں مبینہ پاکستانی فائرنگ سے 2 بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ افغان متحارب طالبان دھڑوں اور افغانستان کی حکومت کے درمیان مذاکرات کا یہ وقت مناسب نہیں ہے. امن مذاکرات کے لیے پہلے سازگار ماحول پیدا کرنا ضروری ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے اعلی سفارتکار کا کہنا ہے کہ افغانستان میں امن کے لیے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان بات چیت کا یہ مناسب وقت نہیں ہے. وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے کہا کہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے مصالحت کا عمل ہی بہترین راستہ ہے.
Come to the situation where they think that useful discussion can take place. That's the time when our role can come. Right now, I don't think the time is opportune.
سرتاج عزیز نے کہا کہ افغانستان میں امن کے لیے دونوں فریقوں، افغان حکومت اور طالبان کے درمیان اس بات پر اتفاق ہونا ضروری ہے کہ مسئلے کے حل کے لیے مفید بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن ان کے بقول وہ نہیں سمجھتے کہ یہ وقت اس طرح کی بات چیت کے لیے موزوں ہے. پاکستانی مشیر خارجہ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں شدت پسندی کے خاتمے کے لیے کسی بھی کوشش کو اسلام آباد خوش آمدید کہے گا. واضح ہے کہ پاکستان یہ کہتا رہا ہے کہ وہ افغانستان میں امن و مصالحت میں کردار ادا کرنے کو تیار ہے، لیکن ایسا اسی صورت میں کیا جائے گا جب افغان حکومت اس کے لیے کہے گی. ادھر افغانستان میں بین الاقوامی افواج کے کمانڈر جنرل جان کیمبل نے پیر کی شام راولپنڈی میں پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سے ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے دو طرفہ امور، خاص طور پر پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر تعاون کے بارے میں بات چیت کی گئی. پاکستان افغانستان میں امن و مصالحت کا خواہ رہا ہے، اور رواں سال جولائی میں اس بارے میں اس وقت ایک قابل ذکر پیش رفت ہوئی جب پاکستان کی میزبانی میں پہلی مرتبہ افغان حکومت اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان اسلام آباد کے قریب سیاحتی مقام مری میں براہ راست مذاکرات ہوئے. قیام امن کے لیے مذاکرات کے اسی سلسلے کا دوسرا دور بھی جولائی کے اواخر میں پاکستان ہی میں ہونا تھا، لیکن بات چیت کے دوسرے دور سے محض 2 روز قبل ہی طالبان کے سربراہ ملا عمر کے انتقال کی خبر منظر عام پر آ گئی، جس کے بعد بات چیت کا عمل پہلے مؤخر کر دیا گیا. لیکن طالبان میں قیادت کے اختلافات اور افغانستان کے مختلف علاقوں میں طالبان کے حملوں میں اضافے کے بعد مذاکرات کا عمل غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو گیا. گزشتہ ماہ کے اواخر میں دورہ امریکہ کے موقع پر صدر براک اوباما سے ملاقات کے بعد پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کا یہ بیان سامنے آیا تھا کہ اسلام آباد افغانستان میں امن و مصالحت کے عمل کی بحالی کے لیے کردار ادا کر رہا ہے. پاکستان اور امریکہ دونوں ہی نے افغانستان میں امن و مصالحت کے عمل کی حمایت کا اعادہ کیا ہے. دریاسنا پاکستان نے خیر سگالی کے پیغام کے طور پر گندم سے لدا ایک جہاز افغانستان بھیجا ہے. پاکستانی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق کابل میں پاکستان کے سفیر نے یہ گندم منگل کو افغان حکام کے حوالے کی. افغانستان کے بعض علاقوں میں خوراک کی قلت کی خبروں کے بعد پاکستان کی طرف سے گندم بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا تھا. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کے چیف جسٹس جسٹس انور ظہیر جمالی نے پاکستان کی سینٹ سے خطاب کیا ہے. ملک کی پارلیمانی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے چیف جسٹس انور ظہیر جمالی نے قوانین کے مؤثر نفاذ پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں قوانین بعض شعبوں میں ضرورت سے زیادہ موجود ہیں، لیکن ان پر عمل درآمد کے سلسلے میں بحران نظر آتا ہے، جسے ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ضرورت ہے۔ منگل کو ایوان بالا سینٹ سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اگر قوانین کے نفاذ کے ذمہ دار ادارے غیر مؤثر ہوں تو ان قوانین کا کوئی فائدہ نہیں۔
آئینی اقدار اور روایات کے فروغ اور انصاف کی فراہمی کے لیے جو خدمات اداروں کی جا رہی ہیں، ان کا معیار کوئی وجوہات کی بنا پر غیر تسلی بخش ہے۔ ان وجوہات میں انتظامی اور تکنیکی صلاحیتوں کا فقدان، خصوصی مہارتوں کی کمی، ناکافی وسائل کا غلط اور بے جا استعمال اور بد انتظامی کے ساتھ ساتھ بدعنوانی اور مجرمانہ سوچ بھی شامل ہے۔ یہ بات باعث تشویش ہے کہ ہمارے یہاں انصاف کی فراہمی کے عمل میں معیار کی نگرانی کا بھی فقدان ہے۔
جسٹس انور ظہیر جمالی ملکی تاریخ کے پہلے چیف جسٹس ہیں جنہوں نے قانون ساز ادارے سے خطاب کیا۔ پاکستان میں خاص طور پر انسانی حقوق کی سرگرم تنظیمیں اکثر قوانین پر مؤثر عمل درآمد نہ ہونے کی شکایات کرتی نظر آتی ہیں، جبکہ ملک کے نظام انصاف پر بھی اس کی سست روی کے تناظر میں شکایات سامنے آتی رہتی ہیں۔ چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کا کہنا تھا کہ قوانین پر عمل درآمد کروانا انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، لیکن ان کے بقول جب لوگوں کے حقوق کی خلاف ورزی کی صورتحال سامنے آئے تو عدلیہ کا فرض ہے کہ وہ انتظامی اصلاحات کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔
بہتر ہوتا ہے حکومت خود اس عمل کی رہبری کرے، لیکن اگر ناقص عمل درآمد اور کمزور نظم و نسق ہو تو صورتحال کی سنگینی کو سامنے رکھتے ہوئے عدلیہ کو انتظامی امور میں مداخلت کرنا پڑتی ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ اسی بنا پر لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان کو عدالت عظمیٰ کی اعانت کے لیے آگے آنا پڑا تاکہ ان معاملات کا جائزہ لیا جائے، انتظامی اصلاحات پر تبادلہ خیال ہو اور بعد ازاں ان پر عمل درآمد کو ممکن بنایا جا سکے۔ ان کے بقول انہوں نے لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان کو ہدایت کی ہے کہ وہ پاکستان میں قانون کی عمل داری اور بنیادی حقوق کے بارے میں رائے عامہ کو زیادہ سے زیادہ باخبر کرنے کے بارے میں فعال کردار ادا کرے۔ چیف جسٹس کا مزید کہنا تھا کہ اس بات کا جائزہ لینے کی بھی ضرورت ہے کہ قانونی پالیسی کا بغور مطالعہ کیا جائے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ تمام قوانین غیر جانبدارانہ اور منصفانہ ہوں۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستانی میڈیا کو منظم کرنے والی اتھارٹی یعنی پیمرا نے پاکستانی نجی ٹی وی چینلز کو ہدایت کی ہے کہ وہ کالعدم تنظیموں کے سرگرمیوں کو اپنے چینلز سے نشر نہ کریں۔ حکم عدولی پر ان کا لائسنس منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کے نگران ادارے یعنی پیمرا نے تمام سیٹلائٹ ٹی وی چینلز اور ایف ایم ریڈیو اسٹیشنز کو 72 کالعدم تنظیموں کی کسی بھی نوعیت کی کوریج سے باز رہنے کا کہا ہے۔ پیمرا کی طرف سے جاری حکم نامے میں جن تنظیموں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں جماعت الدعویٰ اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن بھی شامل ہیں۔ مزید برآں، ان تنظیموں کے مالی وسائل حاصل کرنے کے لیے ذرائع ابلاغ پر کسی بھی قسم کے اشتہارات نشر کرنا بھی ممنوع ہوگا۔ پاکستان کی حکومت 60 مختلف تنظیموں کو کالعدم قرار دے چکی ہے، جبکہ 12 تنظیموں پر اقوام متحدہ کی جانب سے پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ جماعت الدعویٰ اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن پاکستان میں خاص طور پر قدرتی آفات کے بعد متاثرہ علاقوں میں لوگوں کے لیے امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیتی رہی ہیں اور گزشتہ ہفتے آنے والے شدید زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں بھی ان کے لوگوں کو کام کرتے دیکھا گیا، جبکہ حکومت یہ کہہ چکی تھی کہ کالعدم تنظیموں کو کسی بھی طرح کی امدادی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پیمرا کی طرف سے جاری یہ تازہ حکم نامہ رواں سال کے اوائل میں دہشت گردی و انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے وضع کردہ قومی لائحہ عمل کے تناظر میں جاری ہوا، جس کا عنوان کالعدم تنظیموں کی حیثیت اور دہشت گردوں کی فائنانسنگ کا جائزہ ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ پیمرا کے ترمیمی آرڈیننس 2007 کے سیکشن 27 کے تحت لوگوں میں نفرت پیدا کرنے یا نقض امن کا باعث بننے والے پروگرام نشر کرنا بھی ممنوع ہے۔ اس حکم نامے کی خلاف ورزی کرنے پر پیمرا کے مطابق چینلز کو جرمانے اور لائسنس کی معطلی کی سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ رواں سال حکومت نے ملک سے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے ایک قومی لائحہ عمل وضع کیا تھا، جس کے تحت نہ صرف دہشت گردوں بلکہ ان کے معاونین اور حامیوں کے خلاف بھی کارروائی کا فیصلہ کیا گیا۔ گزشتہ سال امریکہ کے محکمہ خارجہ نے غیر ملکی دہشت گرد تنظیموں کی فہرست کا جائزہ لینے کے بعد اس میں ترمیم کرتے ہوئے لشکر طیبہ سے منسلک مزید 4 تنظیموں کو اس فہرست میں شامل کیا تھا، جن میں جماعت الدعویٰ بھی شامل تھی، جو کہ حکام کے بقول لشکر طیبہ کی ہی ایک شکل ہے۔ پاکستان میں گزشتہ ہفتے آنے والے زلزلے کے بعد وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ کسی بھی کالعدم تنظیم کو زلزلہ زدہ علاقوں میں کسی بھی طرح کی امدادی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو ایسی کسی تنظیم کی مدد نہیں چاہیے جو زلزلے یا سیلاب کی آڑ میں ان کے بقول زہر افشانی کی کوشش کرے۔ جماعت الدعویٰ کا موقف رہا ہے کہ وہ کسی بھی طرح کی عسکریت پسندی میں ملوث نہیں اور وہ صرف فلاحی کاموں کے ذریعے ضرورت مند لوگوں کی مدد کرتی ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارتی فوج کے ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ کشمیر کو منقسم کرنے والی عارضی حد بندی لائن لائن آف کنٹرول پر سرحد پار سے مبینہ طور پر پاکستانی فورسز کی فائرنگ سے دو بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ امریکی خبر رساں ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق ایک عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ مبینہ طور پر پاکستانی فوج نے گور سیکٹر پر فائرنگ کی اور دستی بم پھینکے۔ تاحال اس دعوے پر پاکستان کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ اسرائیل کے شمالی ساحلی شہر نیتن یامن میں مختلف مقامات پر چاقو گھونپنے کی وارداتوں کے نتیجے میں 70 سال کے ایک شہری سمیت 4 اسرائیلی زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ پولیس نے ایک حملہور فلسطینی کو موقع پر ہی گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ تلقان میں مغربی کنارے کے ایک 22 سالہ فلسطینی نوجوان نے 70 سالہ اسرائیلی کو چھریاں مار کر شدید زخمی کر دیا۔ اس موقع پر پولیس نے گولی چلا کر اس شخص کو غیر مسلح کیا۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ تل ابیب میں ایک فلسطینی کی جانب سے چھریوں کے وار کر کے ایک 80 سالہ خاتون سمیت متعدد لوگوں کو زخمی کرنے کے ٹھیک 1 گھنٹے بعد پیش آیا۔ اسرائیل میں تشدد کی یہ لہر 1 ماہ سے زائد عرصے سے جاری ہے۔ فلسطینیوں کے حملے میں اب تک 7 اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں سے اکثر کو چھریوں کے وار کر کے قتل کیا گیا، جبکہ جوابی فائرنگ کے نتیجے میں 69 فلسطینی بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ اسرائیلی حکام کے مطابق ان میں سے 43 فلسطینی حملوں میں ملوث تھے۔ پولیس کے مطابق قبل ازیں تل ابیب سے 10 کلومیٹر دور مرکزی بس اڈے کے قریب بھی 3 اسرائیلیوں کو چھری مار کر زخمی کیا گیا۔ روس میں نقل و حمل کے حکام نے کہا ہے کہ مصر میں گر کر تباہ ہونے والے روسی مسافر طیارے کے فلائٹ ریکارڈ کو معمولی نقصان پہنچا ہے اور اس کا ابتدائی معائنہ مکمل کر لیا گیا ہے۔ اس حادثے میں 224 افراد ہلاک ہوئے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ جیف کسٹر کی رپورٹ میں نیلوفر مغل کی زبانی تفصیلات۔
پیر کے روز حادثے کے بعد پہلی بار عوام سے خطاب میں صدر ولادیمیر پوٹن نے میٹرو جیٹ کریش کی مکمل تحقیقات کرانے کا وعدہ کیا۔ ان کے الفاظ ہیں،
без всяких сомнений должно быть сделано всё, чтобы была создана объективная картина۔
صدر پوٹن کہہ رہے ہیں کہ بغیر کسی شک و شبے کے یہ یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ کیا ہوا، ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ کیا ہوا اور مناسب انداز میں رد عمل کا اظہار کرنا ہوگا۔ سینائی جزیرہ نما میں حادثے کے مقام پر نصف سے زیادہ لاشیں پڑی ملی ہیں۔ مصری حکام نے دیگر افراد کی لاشوں کو ڈھونڈنے کے لیے تلاش کے دائرہ کار کو وسیع کر دیا ہے۔ ایسوسیٹڈ پریس کا کہنا ہے کہ پہلی 10 لاشوں کی شناخت کر لی گئی ہے۔ کل 140 لاشیں اور 100 سے زیادہ جسمانی اعضا پیر اور منگل کے روز 2 روسی جہازوں کے ذریعے سینٹ پیٹرزبرگ پہنچا دیے گئے ہیں۔ ابتدائی رپورٹوں کے مطابق ایئر بس جیٹ لائنر زمین پر اترنے سے پہلے ہی فضا میں ٹوٹ گیا۔ دہشت گرد گروپ داعش نے اس جہاز کو مار گرانے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، لیکن جہاز کے بلیک باکس، کاک پٹ وائس ریکارڈر اور فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر کی مدد سے ہی مزید قابل اعتبار شواہد اور معلومات سامنے آ سکتی ہیں۔ روسی فضائی نقل و حمل کے حکام نے کہا ہے کہ فلائٹ ریکارڈرز کو معمولی نقصان پہنچا ہے۔ منگل کے روز ایک نیوز کانفرنس کے دوران روسی کرائسس مینجمنٹ کے چیف الیگزی سیمرنوف نے کہا کہ تفتیش کاروں نے حادثے کے مقام کے گرد تلاش کے دائرہ کار کو وسیع کر دیا ہے۔
подразделениями спасателей было обследовано более 20 квадратных километров территории. Поиски проводятся 3 мобильными группами.
وہ کہہ رہے ہیں کہ روسی ٹیموں نے علاقے کے 20 اسکوائر کلومیٹر کے دائرے میں تحقیقات کی ہیں۔ تلاش کا کام 4 موبائل گروپوں نے کیا ہے۔ آج صبح 7 بجے ایمرجنسی سروسز یونٹ نے آپریشن کے 3rd مرحلے کا آغاز کیا، جس دوران تلاش کے دائرہ کار کو 30 اسکوائر کلومیٹر تک بڑھایا جائے گا۔ روس نے حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کی باقیات اور جہاز کے ملبے کی تلاش کے لیے تقریباً 100 ماہرین کو بھیجا ہے، جو تحقیقات میں مصری حکام کی مدد کریں گے۔ امریکہ نے بھی تحقیقات میں مدد کی پیشکش کی ہے. پیر کے روز کوگاگلے معاویہ ایئر لائن کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل الیگزینڈر سمرنوف نے کہا کہ جہاز فضا میں ٹوٹ گیا اور اشارہ دیا کہ یہ حادثہ بیرونی وجوہات کی بنا پر پیش آیا. یہ روسی جیٹ مصری ساحلی مقام شرم الشیخ سے سینٹ پیٹرز برگ جا رہا تھا جب یہ ہفتے کے روز سینائی جزیرہ نما کے اوپر حادثے کا شکار ہو گیا اور جہاز میں سوار تمام 224 مسافر ہلاک ہو گئے. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ کے ایک سینئر عہدیدار کا کہنا ہے کہ امریکہ جنوبی بحیرہ چین سمیت جہاں عالمی قوانین اجازت دیں گے پرواز اور جہاز رانی کرے گا. وائس آف امریکہ کے وکٹر بیٹے کی رپورٹ کے مطابق پیکوم یعنی یو ایس پیسیفک کمانڈ کے کمانڈر ایڈمرل ہیری ہیریس کا یہ بیان ان رپورٹوں کے بعد آیا ہے جن کے مطابق امریکہ ان جزیروں کے قریب باقاعدہ نگرانی کا آغاز کر رہا ہے جن پر چین ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے. تفصیلات کے ساتھ سعدیہ اسد.
چین کے دارالحکومت میں منگل کے روز پیکنگ یونیورسٹی کے سٹینفرڈ سینٹر میں بات کرتے ہوئے مسٹر ہیریس کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی سمندر اور خلا پر ہر ایک کا حق ہے اور امریکی فوج جب جب اور جہاں جہاں عالمی قوانین اجازت دیں گے اپنا کام جاری رکھے گی. ان کا کہنا تھا کہ جنوبی بحیرہ چین بھی اس سے مستثنا نہیں ہے. ایڈمرل ہیریس کا یہ بیان گزشتہ ہفتے چین کے مصنوعی جزیرے کے 12 کلومیٹر کے علاقے میں امریکہ کے ایک جنگی جہاز کی گشت پر چین کی سخت برہمی کے بعد سامنے آیا ہے. چین نے اسے براہ راست ایک چیلنج تصور کیا اور امریکی سفیر کے سامنے احتجاج کیا. گزشتہ ہفتے چین کے بحریہ کے اعلیٰ عہدیدار ایڈمرل وو شینگلی نے امریکی جہاز کی گشت پر تنقید کرتے ہوئے اسے اپنے ملک کے لیے خطرہ اور اشتعال انگیزی قرار دیا اور ایک ایسا عمل تصور کیا جو تنازع کو ہوا دے سکتا ہے. ایڈمرل ہیریس نے بیجنگ میں اپنے چینی ہم منصبوں سے بات چیت میں کہا کہ بحری سفر کی آزادی سے متعلق امریکہ کی کاروائیوں کو خطرہ تصور نہیں کیا جانا چاہیے اور اس کے جہاز چین سے گزرتے رہیں گے. یہ اس کا حق ہے اور ہم سمندر اور فضا کا قانون کے مطابق استعمال اور تمام ملکوں کے لیے آزادی کی ضمانت دیتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ امریکہ جنوبی بحیرہ چین میں جزائر اور ان پر مختلف ملکوں کے دعووں پر کوئی موقف نہیں رکھتا. چین زیادہ تر آبی گزرگاہوں پر ملکیت کا دعویٰ رکھتا ہے جس سے مسٹر ہیریس اتفاق نہیں کرتے. پیر کے روز سول میں جنوبی کوریا کے وزیر دفاع ہین من گو نے اپنے امریکی ہم منصب ایش کارٹر سے بات چیت میں کہا کہ جنوبی بحیرہ چین ان کے ملک کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس کی برآمدات کا ایک تہائی اور زیادہ تر درآمدات بھی اسی آبی گزرگاہ کے ذریعے ہوتی ہیں. انہوں نے کہا کہ فضائی اور بحری آزادی کو معاہدے میں سب سے پہلے یقینی بنانے کی ضرورت ہے. امریکہ کی قومی سلامتی کے نائب مشیر بین روڈز نے بھی پیر کے روز واشنگٹن میں دفاع سے متعلق ایک اجلاس میں ایسی ہی بات کہی.
There will be more demonstrations of our commitment to freedom of navigation. That's our
جہاز رانی کی آزادی کے ہمارے عزم کے مزید مظاہرے کی ضرورت ہے اور یہی وہاں ہمارا مقصد بھی ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ کسی ایک ملک کا وہاں ملکیت کا دعویٰ درست ہے اور دوسرے کا نہیں، بلکہ ہم وہاں پر جہاز رانی کی آزادی کا اپنا موقف قائم رکھے ہوئے ہیں. مسٹر روڈز کا کہنا تھا کہ مقصد یہ ہے کہ اس معاملے کو باہمی رضامندی اور سفارتی کوششوں سے حل کیا جائے. انہوں نے مزید کہا کہ اس سے متعلق امریکی کوششیں بہت شفاف، نپی تلی اور باہمی مشاورت کے بعد سامنے آئی ہیں. مسٹر روڈز اور ایڈمرل ہیریس دونوں نے اس تنازع کے حل کے لیے چینی حکام سے مذاکرات جاری رکھنے پر زور دیا. ہوائی میں قائم ایسٹ ویسٹ انسٹیٹیوٹ میں سیکیورٹی امور سے متعلق تجزیہ کار ڈینی روئے کہتے ہیں، امریکہ کی جانب سے کسی بھی قسم کا رد عمل چین کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے. کوئی چھوٹی سی بات بھی دونوں ملکوں کے تعلقات میں رخنا ڈال سکتی ہے. تاہم اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ امریکہ کی جانب سے بہت ہی معمولی رد عمل اس کے اتحادیوں اور دوستوں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا سکتا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ خطے میں عالمی قوانین کی بھرپور حمایت کرنے کا عزم رکھتا ہے. اس معاملے میں سب سے بہترین ممکنہ حکمت عملی یہ ہے کہ فریقین ایک جاری معاہدے پر معمول کے مطابق چلتے رہیں. اگر اس آمد و رفت کو دونوں جانب سے اسی طرح نمٹایا جاتا رہا تو توازن کے اسی طرح کے اثرات حاصل کیے جا سکتے ہیں جس طرح کے سر جنگ کے دور میں حاصل ہوئے جب امریکہ اور سوویت یونین اسی طرح کے کھیل کھیلتے تھے. مسٹر روئے نے کہا کہ اس طرح کے مشن میں بھول چوک اور جان کا خطرہ بھی ہوتا ہے، تاہم ایسا کچھ بھی واقع نہ ہونے کا امکان بھی کافی زیادہ ہے. انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ فریقین میں سے کوئی بھی حادثات نہیں چاہتا. مسٹر روئے اس صورتحال کو ایسے میں چین کی فتح سے تعبیر کرتے ہیں جبکہ وہ خطے میں باقاعدہ حکمت عملی سے اپنی موجودگی بڑھا رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اس حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتا کہ چین کے دعووں کو پلٹنا بعید از قیاس ہے. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے وسطی ایشیا کے اپنے پانچ ملکی دورے کی آخری منزل ترکمانستان کا منگل کے روز دورہ کیا اور اس کی معاشی سرگرمیوں کو فروغ دینے کا عہد کیا. مختصر قیام کے دوران کیری نے صدر گربنگولی بردی مخادف سے ملاقات کی. اس موقع پر انہوں نے یقین دلایا کہ ہم اکٹھے مل کر آپ کے عوام کی ترقی میں مدد کر سکتے ہیں جو جدید معیشت کے لیے ضروری ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ ان ملکوں پر اثر انداز ہونے کے لیے روس اور چین کی دوڑ کو نہیں دیکھنا چاہتا جس میں ایک ملک فاتح ہوتا ہے اور دوسرا ناکام. منگل کے روز ہی اس سے پہلے کیری تاجکستان میں تھے جس کی سرحدیں افغانستان سے ملتی ہیں. انہوں نے صدر امام علی رحمان کے ساتھ ملاقات کے بعد اخباری نمائندوں کو بتایا کہ تاجکستان کی سرحدی حفاظت کو بڑھانے میں امریکہ اپنے وعدے پر قائم ہے. اور برطانیہ کی پارلیمنٹ کی ایک مرکزی کمیٹی نے منگل کے روز ایک رپورٹ جاری کی جس میں کہا گیا ہے کہ قانون ساز شام میں فضائی حملوں کا دائرہ وسیع کرنے کی اس وقت تک حمایت نہیں کریں گے جب تک وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون کی حکومت قانونی، سیاسی اور فوجی خطرات کے بارے میں متعدد سوالات کا جواب نہیں دیتی. خبریں ختم ہوئیں. امریکہ میں ایوان نمائندگان کے نئے اسپیکر اور رکن کانگریس پال رائن نے کہا ہے کہ ریپبلکن جو کانگریس کے دونوں ایوانوں میں واضح اکثریت رکھتے ہیں پالیسی کے معاملے میں کمزور رہے ہیں جبکہ ملکی مسائل کے حل کے لیے انہوں نے خود ایک متبادل ایجنڈا پیش کرنے کا وعدہ کیا ہے. پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ وہ ایک منصوبے کے تحت آئندہ دو برسوں میں 15 لاکھ افغان پناہ گزینوں کی مرحلہ وار بحالی کا آغاز کریں گے. اسلام آباد سے ایاز گل کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی.
اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے یو این ایچ سی آر نے 2002 سے اب تک پاکستان سے 38 لاکھ ایسے افغان افراد کی وطن واپسی کی سہولت فراہم کی ہے جن کا اندراج کیا جا چکا تھا. پاکستان میں ابھی بھی 15 لاکھ افغان پناہ گزین موجود ہیں جن کی تعداد کسی بھی دوسرے ملک کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے. پاکستان کے عہدیداروں کا اندازہ ہے کہ تقریباً 10 لاکھ افغان افراد ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم ہیں جن کا کوئی اندراج نہیں کیا گیا. یہ پناہ گزین افغانستان میں عشروں سے جاری تشدد سے بچنے کے لیے اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہوئے اور جہاں جاری صورتحال بھی اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کے تعاون سے رضاکارانہ بنیادوں پر وطن واپسی کے پروگرام میں شمولیت کی حوصلہ شکنی کرتی ہے. پاکستان کے ایک ترجمان طارق حیات نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ تمام فریقوں کی رضامندی سے تیار کیا گیا بحالی منصوبہ اب منظوری کے لیے اس ہفتے کابینہ میں بھیجا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس منصوبے اور تجویز کے تحت 31 دسمبر کی حتمی تاریخ کے بعد پاکستان میں افغان افراد کے قیام میں توسیع کی درخواست نہیں کی گئی.
There is no decision to extend their stay. However, we can't send them overnight.
ترجمان طارق حجات کہتے ہیں کہ ان کے قیام میں توسیع کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا لیکن ہم انہیں راتوں رات تو واپس نہیں بھیج سکتے اور ہم انہیں ایک مرحلہ وار پروگرام کے تحت واپس بھیج رہے ہیں جس میں تقریباً 2 سال تک کا وقت لگے گا لیکن اس کے بعد یہ افراد پاکستان سے چلے جائیں گے. افغان اور اقوام متحدہ کے عہدیدار اسلام آباد پر زور دیتے ہیں کہ وہ افغان افراد کو صورت سے ملک سے بھیجنے کی کوشش نہ کرے جیسا کہ آئندہ ماہتمی تاریخ قریب آ رہی ہے. وہ زور دے کر کہتے ہیں کہ افغانستان کی صورتحال بدستور نازک ہے جہاں ابھی بھی لڑائی جاری ہے اور بڑی تعداد میں پناہ گزین آباد نہیں ہو سکتے. طارق حیات کہتے ہیں کہ مجوزہ منصوبے میں اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ پناہ گزینوں کی افغانستان واپسی منظم انداز میں احترام کے ساتھ عمل میں لائی جائے. اقوام متحدہ کے ایک سینئر عہدیدار نے شناخت نہ دینے کے وعدے پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ 31 دسمبر کی حتمی تاریخ سے بین الاقوامی قوانین کے تحت افغان افراد کے پناہ گزینوں کی حیثیت میں اور پاکستان کی ذمہ داریوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. افغانستان کے صدر اشرف غنی نے گزشتہ ماہ یو این ایچ سی آر کی انتظامی کمیٹی کو بتایا تھا کہ ان کی حکومت جلا وطنی کی زندگی گزارنے والے افغان افراد کے لیے ملک میں واپسی کے لیے بہتر اقدامات اٹھا رہی ہے. انہوں نے وسیع پیمانے پر پھیلی غربت اور برسوں سے جاری بدعنوانی کا حوالہ دیا جس سے افغان افراد کی وطن واپسی کے لیے حوصلہ شکنی ہوتی ہے. صدر اشرف غنی نے مزید کہا ہے کہ غربت کی زندگی گزارنے والے 36% افغان افراد ہیں اور اس صورتحال میں قریب ایک دہائی سے کوئی تبدیلی نہیں آئی.
The refugees and the internally displaced will not believe that they can make their homeland
صدر اشرف غنی کہتے ہیں کہ پناہ گزین اور ملک کے اندر بھی بے گھر ہونے والے افراد اس وقت تک یقین نہیں کر پائیں گے کہ وہ اپنے ملک کو اپنا ملک قرار دے سکتے ہیں جب تک انہیں یہ محسوس نہ ہو کہ ملک اپنے ہی لوگوں کی وجہ سے آباد ہوتا ہے۔ افغانستان میں اس سال لڑائی میں غیر معمولی اضافے کی وجہ سے سلامتی کی صورتحال کے بارے میں خوف و خدشات پیدا ہوئے ہیں، جس کے لیے افغان عہدیدار ملک سے غیر ملکی فوجوں کے انخلاء کو مرد الزام ٹھہراتے ہیں۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
شاہ رخ خان کی نصف سینچری مکمل، تفصیلات فکر و فن میں۔ ایس آر کے 2 نومبر 2015 کو پورے 50 برس کے ہو گئے۔ گزرے برسوں میں ایس آر کے نے مسلسل محنت اور تگودو سے خود کو بالی ووڈ کا کنگ منوایا ہے۔ ہر کوئی انہیں کنگ خان کے نام سے پکارتا ہے۔
چاروں طرف ہے میرے ہی چرچے، ہونٹوں پہ ہے بس میرا نام، نغمے سنانا، سب کو نچانا، بس یہی میرا قصور۔ وعدوں سے اپنے مکرتا نہیں، مرنے سے میں کبھی ڈرتا نہیں۔
ہر شعبے کی طرح فلمی صنعت میں بھی آپس میں پروفیشنل جیلسی کسی نہ کسی حد تک موجود ہوتی ہے، جو شاہ رخ خان، عامر خان اور سلمان خان میں بھی بعض اوقات سننے میں آتی ہے۔ تاہم گزشتہ کچھ عرصے سے تینوں نہ صرف ایک دوسرے کی فلمیں پروموٹ کرتے نظر آتے ہیں، بلکہ ہر ہر موقع پر نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں، اور اس کی تازہ مثال سلمان خان کی جانب سے سالگرہ پر ایس آر کے نام بھیجا گیا پیغام ہے۔ سلمان خان لکھتے ہیں کہ میری نیک خواہشات شاہ رخ خان کے نام، میں خدا سے ان کی بہترین صحت، دولت اور زندگی کے لیے دعا گو ہوں۔ میری خواہش ہے کہ ان کی اولاد ان کا نام آگے بڑھائے، حتیٰ کہ ان بلندیوں سے بھی پرے جہاں اب ایس آر کے کا نام جگمگا رہا ہے۔ میں شاہ رخ خان کے لیے تمام اچھی خبروں کی دعا کرتا ہوں۔
دیکھو جی دیکھو، یہ تو میرے پیچھے پڑ گیا، یہ لڑکا ہے
تینوں خان ایک ہی سال یعنی سن 1965 میں مختلف مہینوں میں پیدا ہوئے، تاہم سلمان کہتے ہیں کہ عامر اور شاہ رخ خان 50 کے ہوں تو ہوں، میں 27 برس ہی کا ہوں اور آئندہ بھی 27 ہی کا رہوں گا۔
کسی روز تم سے ملاقات ہوگی، میری جان اس دن میرے ساتھ ہوگی، مگر کب نہ جانے یہ برسات ہوگی۔ میرا دل ہے پیاسا، میرا دل اکیلا، ذرا تصویر سے تو نکل کے سامنے آ، میری محبوبہ، میری تقدیر ہے تو مچل کے سامنے آ۔
شاہ رخ خان نے اپنی 50ویں سالگرہ پر اپنے گھر منت کے باہر جمع فینس سے بالکونی میں آ کر ہاتھ ہلا کر ملاقات کی اور ان کی جانب سے نیک خواہشات پر ان کا شکریہ ادا کیا۔
یہ دل دیوانہ دیوانہ ہے، یہ دل دیوانے نے مجھ کو بھی کر ڈالا دیوانہ۔ میں نے اس کے شہر کو چھوڑا، اس کی گلی میں دل کو توڑا، پھر بھی سینے میں دھڑکتا ہے یہ دل۔ میں نے دل سے اسے نکالا، جو نہ کرنا تھا کر ڈالا، پھر بھی یاد اسی کو کرتا ہے یہ دل۔ یہ دل دیوانہ دیوانہ ہے یہ دل۔
بات بھارتی ویب سائٹس دا انڈین ایکسپریس اور گلیم شیم ڈاٹ کام نے شاہ رخ خان کی 50ویں سالگرہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ شاہ رخ خان نے ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے جس میں وہ منت کے لان میں پتھروں پر چڑھ کر دیوار سے باہر اپنے فینس کو ہاتھ ہلاتے نظر آ رہے ہیں.
چاند جلنے لگا آسمان یہ ہائے کیوں پگھلنے لگا میں ٹھہرا رہا زمین چلنے لگی دھڑکا یہ دل سانس تھمنے لگی او کیا یہ میرا پہلا پہلا پیار ہے سجنا
سادیہ اسد وائس آف امریکہ واشنگٹن.
پاکستان میں سترات کے 9:30 بھارت میں 10 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. خیبر پختونخوا صوبے کے ضلع ٹانک میں ایک نامعلوم شخص نے ایک صحافی کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا. اسی صوبے میں ایک اور مقام پر سڑک کے کنارے بم پھٹنے سے حکومت کا حامی قبائلی لیڈر ہلاک ہو گیا. پشاور سے ان خبروں کی تفصیل دیں گے شمیم شاہد.
پاکستان کے شمال مغرب میں تشدد کے دو مختلف واقعات میں ایک صحافی اور حکومت کے حامی ایک قبائلی رہنما ہلاک ہو گئے ہیں. قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان سے متصل ضلع ٹانک میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ایک مقامی صحافی کو ہلاک کر دیا ہے. صحافی زمان محسود منگل کو اپنے آبائی علاقے گومل سے موٹر سائیکل پر ٹانگ جا رہے تھے کہ پہلے سے گات لگائے حملہوروں نے ان پر فائرنگ کر دی. صحافی کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتی ہوئی چل بسے. ان کا تعلق جنوبی وزیرستان سے تھا لیکن وہ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ ٹانگ منتقل ہو گئے تھے. وہ کراچی سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ امت کے علاوہ روزنامہ نئی بات سے وابستہ تھے جبکہ ٹویٹر پر گومل نیوز کے نام سے بھی خبریں جاری کرتے رہتے تھے. ادھر قبائلی علاقے باجوڑ میں حکومت کے حامی ایک قبائلی رہنما بم حملے میں ہلاک اور ان کے 3 ساتھی زخمی ہو گئے ہیں. مقامی حکام کے مطابق یہ واقعہ منگل کی صبح تحصیل سالارزئی کے علاقے گلو شاہ میں پیش آیا جہاں قبائلی رہنما ملک یونس جان کی گاڑی کو دیسی ساختہ ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنایا گیا. دھماکے سے گاڑی مکمل طور پر تباہ ہوئی جبکہ اس پر سوار ملک یونس ہلاک اور ان کے 3 ساتھی زخمی ہو گئے. زخمیوں میں ان کا بیٹا بھی شامل ہے. ملک یونس جان کا شمار حکومت کے متحرک قبائلی رہنماؤں میں ہوتا تھا اور وہ سالارزئی تحصیل کی امن کمیٹی کے سربراہ بھی تھے. اس واقعے کی ذمہ داری تاحال کسی فرد یا گروہ نے قبول نہیں کی ہے لیکن حالیہ مہینوں میں شدت پسندوں کی طرف سے افغان سرحد سے ملحقہ اس قبائلی علاقے میں حکومت کے حامی متعدد قبائلی رہنماؤں پر جان لیوا حملے ہو چکے ہیں. 2 روز قبل بھی مامون کے علاقے میں ایک قبائلی رہنما ایسے ہی حملے میں ہلاک ہو گئے تھے جبکہ اگست کے مہینے میں 4 مختلف قبائلی رہنماؤں کو مختلف حملوں میں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے تھے. باجوڑ میں 2008 سے 2009 تک ایک بھرپور فوجی کاروائی کر کے یہاں سے شدت پسندوں کو مار بگایا تھا اور یہاں اب باضابطہ طور پر کوئی بھی علاقہ عسکریت پسندوں کے زیر قبضہ نہیں لیکن اس کے باوجود یہاں علاقت خیز حملے دیکھنے میں آتے رہے ہیں جن میں بعض اوقات حکام کے بقول شدت پسند سرحد پار افغان علاقوں سے یہاں آ کر کاروائی کرتے رہے ہیں. شمیم شاہد وائس آف امریکہ پشاور.
وفاقی وزیر مملکت برائے صحت سائرہ افضل تالڑ نے کہا ہے کہ آبادی میں بے تحاشا اضافہ پولیو کی طرح ملک کا ایک سنگین مسئلہ ہے اور اسے کنٹرول کرنے کے لیے حکومت اقدامات کر رہی ہے. اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ.
پاکستان میں آبادی میں تیزی سے اضافے کا مسئلہ پولیو کی طرح ہنگامی نوعیت اختیار کر چکا ہے اور حکومت نے اس معاملے سے نمٹنے کے لیے عملی اقدامات کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر مملکت برائے نیشنل ہیلتھ سروسز سائرہ افضل تارڑ نے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ آبادی کی شرح کم کرنے میں پاکستان باقی مسلمان ممالک سے بہت پیچھے ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہر سال ملک کی آبادی میں 35 لاکھ افراد کا اضافہ ہو رہا ہے جبکہ ملک میں آبادی بڑھنے کی شرح 1.9% ہے۔ اقوام متحدہ کے پاپولیشن فنڈ سے تعلق رکھنے والے مقدر شاہ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اگر موجودہ رفتار سے ملک کی آبادی میں اضافہ جاری رہا تو اگلے 35 سال میں پاکستان کی آبادی دگنی ہو جائے گی۔
اس لحاظ سے ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، نہ ہمارے پاس ایجوکیشن ہے اتنی فیسلٹیز، نہ ہمارے پاس ہیلتھ فیسلٹیز ہے اس پاپولیشن کے حساب سے۔ روڈز کو آپ دیکھ لیں، کیا ہمارے موجودہ روڈز جو ہیں وہ جو موجودہ پاپولیشن ہے اس کے لیے کافی ہیں؟ اور پھر اگر اگلے 35 سالوں میں اگر ہماری پاپولیشن ڈبل ہونے کا خطرہ ہے تو پھر کیا اس کے لیے ہم تیار ہیں پلاننگ کے لحاظ سے؟
اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے حکومت رواں ہفتے قومی کانفرنس منعقد کروا رہی ہے۔ تاہم سائرہ افضل تارڑ کا کہنا تھا کہ آبادی کا مسئلہ صرف ملک کے ناکافی وسائل کا مسئلہ نہیں بلکہ بچوں میں وقفہ نہ ہونے کا اثر پورے خاندان کی صحت خصوصاً ماں اور بچے پر ہوتا ہے اور ہمیں اسے اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ حکومت نے حال ہی میں آبادی کے مسئلے پر علماء کے ساتھ ایک مشاورتی اجلاس منعقد کیا تھا جس میں علماء نے بچوں کی پیدائش میں وقفے اور لڑکیوں کی خوراک اور تعلیم پر خصوصی توجہ دینے کی حمایت کی۔ سائرہ افضل تارڑ نے کہا کہ وفاقی حکومت صوبوں کے ساتھ مل کر بہبود آبادی کو ملک کی اولین ترجیحات بنانے پر کام کرے گی۔
مجھے یقین ہے کہ جو تبدیلی پچھلے 60 سال میں نہیں آئی اگلے 10 سال میں آئے گی، جس طرح لوگوں میں شعور آ رہا ہے، لوگوں میں تعلیم کے لیے آ رہا ہے، سو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کے لیے آلریڈی جو میکنزم موجود ہے ہمیں اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے۔ صوبائی حکومتوں کو اس کے لیے ریسورس ایلوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ میڈیسنز اتنی دیتے ہیں، آپ ویکسین اتنی دیتے ہیں، تو یہ سہولتیں بھی عوام کو دیں اور اس کے لیے کیمپین چلائیں فل فلیج طریقے سے۔
5 نومبر کو ہونے والی قومی آبادی کانفرنس میں وزیر اعظم اور چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ سمیت ملک بھر سے 500 مندوبین اور بیرون ملک سے ماہرین شرکت کریں گے۔ اس سے قبل پاکستان کے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی، ترقی و اصلاحات احسن اقبال کہہ چکے ہیں کہ پاکستان نے آبادی کے مسئلے پر توجہ نہ دینے کی بھاری قیمت ادا کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ترقی پذیر اور ایشیائی ملکوں میں سب سے آگے تھا مگر اپنی ترقی کی رفتار کو برقرار نہیں رکھ سکا۔ پاکستان میں آخری مرتبہ 1998 میں مردم شماری کی گئی تھی جس کے مطابق ملک کی آبادی 13 کروڑ سے زیادہ تھی۔ اس کے بعد دوبارہ مردم شماری نہیں کی گئی۔ تاہم محتاط تخمینوں کے مطابق اس وقت پاکستان کی آبادی 18 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ اگلی مردم شماری آئندہ سال متوقع ہے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
داعش سے تعلق رکھنے کا دعویٰ کرنے والے عسکریت پسندوں نے مشرقی افغانستان کے بعض علاقوں میں طالبان سے کنٹرول چھین لیا ہے اور مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس نئے گروہ کے ظلم و ستم کی پہلے مثال نہیں ملتی۔ وائس آف امریکہ کی عائشہ تنظیم نے صوبے ننگرہار کا دورہ کیا اور بعض متاثرین سے گفتگو کی۔ تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منصر۔
عبد المالک کے پاس اپنے بیٹے کی ایک پاسپورٹ سائز فوٹو ہے جو اس کے مرحوم بیٹے کی نشانی ہے۔ داعش گروپ سے تعلق رکھنے والے عسکریت پسندوں نے اس کے 15 سالہ بیٹے کو ہلاک کر دیا تھا۔ میرا بیٹا گدھا لے کر پہاڑ سے لکڑیاں لینے گیا تھا تاکہ فروخت کر سکے۔ وہ بہت چھوٹا تھا، صرف 15 سال کا۔ انہوں نے اسے سینے میں 3 گولیاں ماری۔ اس کا نام خالد تھا۔ مشرقی افغانستان میں سینکڑوں مزید لوگ مارے جا چکے ہیں، یا تو ان کا سر اڑا دیا گیا یا بعض اوقات اس پرتشدد گروپ نے انہیں بارود سے اڑا دیا۔ مرنے والوں میں قبائلی مائدین، سیکورٹی فورسز کے ارکان اور ہر وہ شخص جس نے گروپ کی مخالفت کی تھی شامل تھا، جبکہ بعض اوقات محض تاوان کے لیے یرغمال بنائے گئے عام شہری۔ ایک شخص جس نے تشدد کے واقعات خود دیکھے ہیں، خود اپنا سر قلم ہونے سے بال بال بچا۔ وہ اب بھی اتنا خوفزدہ ہے کہ اس نے اپنی شناخت ظاہر نہیں کی۔ داعش نے اس پر بارڈر پولیس میں ہونے کا الزام لگایا۔ وہ اسے الگ لے گئے اور ایک نارنجی رنگ کا جمپ سوٹ پہنا دیا۔ مگر وہ اس کا سر قلم کرنے کے قریب تھے کہ مقامی لوگ مداخلت کے لیے پہنچ گئے.
مقامی خلق دو نور خلق اور سپینگیر اور زڑو خز اٹھائے لے بس داما لال داما.
مقامی لوگوں نے, معمر لوگوں نے, معمر عورتوں نے مداخلت کی. انہوں نے داعش کے جنگجوؤں سے کہا, یہ تو ایک بچہ ہے, تم اس کی جان کیوں لے رہے ہو؟ چنانچہ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا. باقی جو لوگ وہاں تھے انہوں نے یا تو بھگ سے اڑا دیا, گولی مار دی, یا ان کا سر قلم کر دیا. داعش نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں 10 لوگوں کو بھگ سے اڑاتے ہوئے دکھایا گیا. ان میں سے کچھ معمر تھے اور سب کا تعلق شنواری قبیلے سے تھا. کچھ لوگ وہاں ایک خیمے میں مقیم ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ان کے خاندان کے ایک فرد کا سر قلم کر دیا گیا اور داعش کے لوگوں نے اس کی لاش دینے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ انہیں رقم ادا کی جائے. وہ لاش کو بھی فروخت کر رہے تھے, انہوں نے اس کی لاش واپس نہیں دی. ان لوگوں سے رقم اینٹنے کے لیے داعش نے مرنے والے کے باپ کو پکڑ لیا اور دھمکی دی کہ رقم نہ ملی تو وہ اس کا سر قلم کر دیں گے. اس خاندان نے رقم ادا کی اور وہاں سے نقل مکانی کر لی. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے داعش جیسا ظلم و ستم پہلے کبھی نہیں دیکھا, حتیٰ کہ طالبان بھی اس کے سامنے نرم نظر آتے ہیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
نیپال نے اپنی تیل کی ضروریات کو پورا کرنے کے سلسلے میں چین سے رجوع کیا ہے. اس فیصلے سے قبل بھارت نیپال کو تیل فراہم کرنے والا واحد ملک تھا. چین سے تیل کی درآمد اس بات کی غماز ہے کہ نیپال صرف بھارت پر انحصار کرنا نہیں چاہتا. نئی دہلی میں وائس آف امریکہ کی نامہ نگار انجنا پسریجا کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر.
چین سے تیل درآمد کرنے کے لیے نیپال اور چین کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں. یہ معاہدہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب نیپال کے نئے آئین پر بھارت نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. چین نے خیر سگالی کے طور پر 13 لاکھ لیٹر تیل نیپال کو بھیجنا شروع کر دیا ہے اور اس کی ایک تہائی مقدار نیپال پہنچ گئی ہے. چین میں نیپال کے سفیر مہیش ماسکے نے ایک نیپالی ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ چین نے نیپال کی تیل کی ضروریات کا ایک تہائی حصہ فراہم کرنے پر اتفاق کیا ہے. نیپال نے چین سے تیل درآمد کرنے کا فیصلہ نیپال بھارت سرحد پر ایک اقلیتی گروپ کے احتجاجی دھرنے کے بعد کیا ہے. یہ اقلیتی فرقہ نیپال کے نئے آئین پر معترض ہے اور اس کا کہنا ہے کہ اس میں ان کی مناسب سیاسی نمائندگی سے انہیں محروم کر دیا گیا ہے. گزشتہ 6 ہفتوں سے جاری اس احتجاجی دھرنے کی وجہ سے بھارت سے آنے والی تیل کی ترسیل میں رکھنا پڑتا رہا ہے. کھٹمنڈو میں نیپال سینٹر فار کنٹمپریری اسٹڈیز کے سربراہ لوک راج بارال کا کہنا ہے, نیپال میں تیل کی ترسیل میں رکھنا پڑنے کی وجہ سے خاصے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. ہمیں توقع نہیں تھی کہ بھارت اس نوعیت کا انتہائی قدم اٹھائے گا. ہمیں بھارت کی تشویش کا علم ہے, مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھارت ہم پر اس طرح کی پابندیاں عائد کرے. نیپال پیٹرول اور کھانا پکانے کے لیے گیس کی فراہمی کے لیے بھارت پر انحصار کرتا آیا ہے, مگر اب اس کی قلت ہسپتالوں تک محسوس کی جا رہی ہے. بہرحال اب چین نیپال کو پہاڑی راستوں کے ذریعے تیل فراہم کرے گا. تیل کے ٹینکر کے ڈرائیور گیان بہادر کا کہنا ہے,
باٹو ہمرو نیپال کو چاہیے علی خرابی چھا چائنا کو باٹو رامرو چھا.
تیل بردار ٹینکر کے ڈرائیور گیان بہادر کہہ رہے ہیں کہ نیپال کی سڑکوں کی حالت ناگفتہ بے ہے, جبکہ چین کی جانب سڑکوں کی حالت بہتر ہے اور وہاں سہولتیں بھی مناسب ہیں. چین کے ساتھ اس معاہدے کے باوجود نیپال تیل کی درآمد کے سلسلے میں بھارت پر بھی انحصار کرے گا. نیپال کے وزیر اعظم کے پی شرما نے کہا ہے کہ اس معاہدے سے نیپال کی خارجہ پالیسی پر کوئی خاص فرق نہیں پڑا ہے. تاہم کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ نیپال کی طرف سے چین کے ساتھ اس نئے معاہدے نے کئی سوالات کو جنم دیا ہے. سفارتی سطح پر نیپال نے بھارت کے روایتی حریف چین سے تعلق قائم کر کے جنوبی ایشیا میں چین کے اثر و رسوخ کو بڑھانے میں مدد دی ہے. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین کا کہنا ہے کہ بے وطنی کو ختم کرنے کے لیے 1 سال قبل شروع کی گئی 10 سالہ مہم فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے, تاہم یہ کافی نہیں ہے. جنیوا میں یو این ایچ سی آر کے ہیڈ کوارٹر سے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس.
ایک اندازے کے مطابق 1 کروڑ افراد بے وطنی کا شکار ہوئے ہیں
اور انہیں کسی بھی ملک کا شہری تسلیم نہیں کیا جاتا. وہ بے وطن ہیں اور اس وجہ سے وہ ان تمام حقوق سے محروم ہیں جو پیدائش کے سرٹیفکیٹ اور کسی ملک کی شہریت کی بنا پر حاصل ہوتے ہیں. یو این ایچ سی آر کا کہنا ہے کہ ہر 10 منٹ میں ایک بچہ بے وطن پیدا ہوتا ہے. ادارے کے نائب ہائی کمشنر برائے تحفظ وولکر چورٹ نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ ایک بے وطن بچہ بڑا ہوتے ہوئے ایک بامانی زندگی گزارنے کی خواہش سے مایوس ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بے وطنی بچے کی نفسیات پر برے اثرات مرتب کرتی ہے اور یہ بچے کی خود اعتمادی کو کمزور کر دیتی ہے.
They are trapped in a bit of a vicious circle because they compare obviously themselves with others and they don't understand why is it
نہ ختم ہونے والے ظلم و بربریت کے چنگل میں ایک طرح سے پھنس گئے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ اپنا موازنہ دوسروں سے کرتے ہیں اور انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک بچہ جو بالکل ہماری طرح کا ہے وہ نہ صرف شہریت رکھتا ہے بلکہ بغیر کسی مشکل کے سکول جا سکتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس جا سکتا ہے، لیکن میں کیوں نہیں؟ مجھ میں اور دوسروں میں کیا فرق ہے؟ یہ الفاظ تھے یو این ایچ سی آر کے نائب ہائی کمشنر برائے تحفظ وولکر چورٹ کے. یو این ایچ سی آر کی طرف سے جاری کردہ اس رپورٹ کے مطابق ان بیوت نوجوانوں کو امتیازی سلوک، رسوائی اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان میں سے بیشتر استحصال کے شکار ہوتے ہیں. بیوطنی تمام براعظموں میں موجود ہے. لوگ اس وقت بیوطنی کا شکار ہو جاتے ہیں جب ملک ٹوٹ جاتے ہیں، جیسا کہ سابق سوویت یونین میں ہوا، یا جب نیا ملک بنتا ہے جیسا کہ جنوبی سوڈان. صنفی امتیاز کا بھی اس میں اہم کردار ہے. بہت سے ممالک ایک ماں کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ اپنی شہریت اپنے بچے کو منتقل کر سکے. تاہم وولکر چورٹ کا کہنا ہے کہ بے وطنی کے اس مسئلے سے نمٹنا ممکن ہے.
For instance, in Cote d'Ivoire, in the Ivory Coast, you had a statelessness problem in the past.
مثال کے طور پر آئیوری کوسٹ کے علاقے کوردا اوائر میں ماضی میں بے وطنی کا مسئلہ درپیش تھا، لیکن اس مسئلے کو شہریت کا قانون بنا کر حل کر لیا گیا. اس سے پہلے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ حل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے سیاسی ارادہ بھی رکھتے ہیں، تو آپ ان افراد کو جو ایک طویل عرصے سے ایک ملک میں مقیم ہیں شہریت دے کر حقیقت میں اسے حل کر سکتے ہیں. یہ الفاظ تھے وولکر چورٹ کے. یو این ایچ سی آر تمام ممالک پر زور دیتا ہے کہ وہ ہماگیر سطح پر بچوں کی پیدائش کے اندراج کو یقینی بنائیں اور ماؤں کو اپنی شہریت اپنے بچوں کو منتقل کرنے کی اجازت دیں اور ان قوانین کو ختم کر دیں جو بچوں کو ان کے رنگ، نسل اور مذہب کی بنا پر شہریت سے انکار کرتے ہیں. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے، تو بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی ہے، پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے.
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کر کے 2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urduvoa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے.
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل. امریکی ریاست نیو یارک کے شہر میں ہوٹل کے کرائے بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں آنے والے سیاح سستی رہائش کے متلاشی ہیں۔ کچھ کفایت شعار سیاح ایسے بھی ہیں جو ایئر بی این بی نامی ویب سائٹ کے ذریعے صرف $22 میں ایک رات کے لیے کمرہ کرائے پر حاصل کر رہے ہیں، اور ایسے کمرے وین کی صورت میں بھی دستیاب ہیں۔ جوناتھن پاولی نیو یارک آنے والے سیاحوں کو اپنی وین کم قیمت پر کرائے پر دیتے ہیں۔
Basically, I rent out vehicles on Airbnb. Most of them are camper style, so they when people arrive, they have fresh sheets and linens, and I'll put flowers in.
یہ وینز زیادہ تر کیمپ یا خیمے کی طرز کی ہوتی ہیں، لہٰذا جب لوگ آتے ہیں تو انہیں صاف چادریں، کمبل اور دیگر ضروری اشیاء فراہم کی جاتی ہیں، پھول رکھے جاتے ہیں، تازہ پانی یا جوس کے ساتھ خوش آمدید کہنے کے لیے ایک کارڈ بھی رکھا جاتا ہے، جس سے وہ گھر جیسا ماحول محسوس کرتے ہیں۔ اس چھوٹی سی جگہ پر وہ جتنے دن رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں۔ مینہٹن میں ہوٹل کے ایک کمرے کا اوسطاً کرایہ $250 ہے۔ ایئر بی این بی پر صرف $22 میں رات بھر کے لیے وین بآسانی مل جاتی ہے، جس سے نہ صرف آپ شہر بھر کا نظارہ کر سکتے ہیں بلکہ ایک محفوظ ماحول بھی ملتا ہے۔ مسٹر پاولی اب تک 400 مہمانوں کی میزبانی کر چکے ہیں۔
Right now I just had two German students that are spending a year traveling across the world and they're not looking to like spend a lot of money on travel. I have another guest who's a mother and a daughter doing like a mother daughter trip.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت دو جرمن طالب علموں نے میری ایک وین کرائے پر لی ہے جو تقریباً ایک سال میں دنیا بھر کی سیر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سفر پر بہت زیادہ رقم بھی خرچ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میری دوسری وین اس وقت ایک خاتون اور اس کی بیٹی نے کرائے پر حاصل کی ہے، اور آئندہ دو دنوں میں میرے دیگر مہمان بھی آنے والے ہیں جو اپنی 40ویں سالگرہ اس چھوٹی سی وین میں منائیں گے۔ لیکن اس وین میں بنیادی سہولیات جیسے باتھ روم، بجلی یا پانی نہیں ہے۔ یہ کچھ سیاحوں کے لیے ایک سستی ڈیل تو ہو سکتی ہے، لیکن مشیگن سے آئی ہوئی ایک سیاح نکول کہتی ہیں،
I don't care if it was free and the view took us to the top of the Empire State for free. If I had to stay someplace with no bathroom, no way. We're females. We can't do that.
وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے لیے یہ بات اہم نہیں ہے کہ یہ سستی ہے، اور یہاں سے ہم امپائر اسٹیٹ بلڈنگ مفت میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر میں ایک ایسی جگہ پر رہوں جہاں باتھ روم نہ ہو تو یہ مشکل ہوگا۔ ہم خواتین ہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتی۔ یہ عملی طور پر بہت مشکل ہے، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سیر و تفریح کے لیے یہ ایک سستا ذریعہ ہے۔ ترکی سے آئے ہوئے ایک سیاح اوگر کہتے ہیں،
If I come here with a vacation, of course I would do that. Especially if I'm student or something, of course I wouldn't miss the opportunity.
اگر میں یہاں چھٹیوں پر آیا ہوں تو یقیناً میں ایسا کروں گا، خاص طور پر اگر آپ طالب علم ہیں، میں اس موقع کو ضائع نہیں کروں گا۔ برطانیہ سے آئے ہوئے ایک دوسرے سیاح ڈیرن اسی قسم کے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔
That van will do me. If you just tell me where it is, please let me go.
نیو یارک شہر چھٹیوں پر آ کر ایک وین میں رات گزارنا ہر ایک کے لیے مثالی نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ لوگوں کے لیے قیمت اور ایڈونچر کے حساب سے یہ بہترین ہے۔ تو سامعین، بہرحال ان سب باتوں کا انحصار آپ کی جیب پر ہے۔ ہر سیاح کی اپنی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، مگر ہر بڑا شہر امیروں اور غریبوں کے لیے یکساں طور پر اپنے دروازے کھلے رکھتا ہے۔ یہی نیو یارک ہے جہاں ہزاروں کی تعداد میں سیاح ہر روز آتے ہیں اور اس شہر کی سیر اپنی اپنی مالی حیثیت کے مطابق کرتے ہیں۔ نیلو فرمغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام ہے سائنس اور ٹیکنالوجی، بہچت حاضر خدمت ہے۔ ایک نئے مطالعاتی جائزے سے پتا چلا ہے کہ کمپیوٹر گیمز کھیلنے کے لیے زیادہ وقت خرچ کرنے والے بچوں کی اسکول میں کارکردگی متاثر ہو سکتی ہے۔ برطانیہ میں نیشنل چلڈرنز بیورو ناردرن آئرلینڈ نے ایک تحقیقی رپورٹ شائع کی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کمپیوٹر کے زیادہ استعمال سے امتحان میں اچھے درجات حاصل کرنے کے امکانات میں رکاوٹ پڑتی ہے۔ وائس آف امریکہ کی زلیتسکا ہوک کی رپورٹ کے مطابق آج کل کے ڈیجیٹل دور میں کمپیوٹر کی ہنرمندی قابل خواہش صلاحیت ہے، اور کمپیوٹر پر گیمز کھیلنے سے بچوں کی اسی صلاحیت اور ہنرمندی میں اضافہ بھی ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ ایسا نہ کیا جائے، اور یہ انتباہ جاری کیا ہے سائنسدانوں نے۔ برطانیہ میں اسی سلسلے میں ایک جائزہ مرتب کیا گیا، جس میں 2 سال تک 600 طالب علموں پر تجربات کیے گئے، اور یہی معلوم ہوا کہ جن طالب علموں نے ہفتے میں ایک بار سے بھی کم کمپیوٹر گیمز کھیلے ہیں، ان کے گریڈز اسکول میں ان بچوں کے مقابلے میں کہیں بہتر رہے جو روزانہ 2 بار یا پھر اکثر کمپیوٹر گیمز کھیلتے تھے۔ نیشنل چلڈرنز بیورو ناردرن آئرلینڈ کی سیلین میکس سٹارک کہتی ہیں
اٹ واز کلیئر دیٹ سوشل میڈیا ڈیڈنٹ ہیو اینی امپیکٹ اینڈ آئی تھنک دیٹس مور بیکاز سوشل میڈیا
نیشنل چلڈرنز بیورو ناردرن آئرلینڈ کی سیلین میکس سٹارک کہتی ہیں کہ یہ واضح تھا کہ سوشل میڈیا کا کوئی تو اثر مرتب ہوگا میرے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا ہر بچے کی زندگی کا ایک ناگزیر حصہ بن چکا ہے یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے وہ ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں والدین کی شکایت یہ ہے کہ بچوں کو کمپیوٹر گیمز سے الگ رکھنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے بعض والدین تو اپنے بچوں کے لیے اس سلسلے میں طبی مدد حاصل کرتے ہیں کیونکہ وہ اسے عادی ہو جانا یا اڈکشن قرار دیتے ہیں جائزاتی مطالعے میں اڈکشن کے حوالے سے تو اس مسئلے کا جائزہ نہیں لیا گیا لیکن یہ ضرور کہا گیا کہ کمپیوٹر گیمز کی وجہ سے بچے دیر تک سوتے نہیں جس سے وہ تھک جاتے ہیں اور اگلے دن اسکول میں توجہ دینے کے اہل نہیں ہوتے لندن میں کمپیوٹر گیمز فروخت کرنے والے ایک اسٹور کے مالک کا کہنا ہے کہ پرانی گیمز اور نئی گیمز میں فرق بھی ہے
The ability to make games like a lot more bigger, a lot more detailed, a lot more intricate is here now.
اسٹور کے مالک مارک سٹارکی کہتے ہیں کہ گیمز تیار کرنے کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوا ہے اور اب گیمز میں کئی تفصیلات اور جزیات شامل کر دی گئی ہیں ان گیمز میں انہی نئے عوامل کی وجہ سے بچے زیادہ دیر تک ان پر توجہ دیتے ہیں کیونکہ وہ کہانی کے اگلے حصے کے منتظر رہتے ہیں آگے کیا ہونے والا ہے وہ اسے دیکھنے کے خواہاں ہوتے ہیں پرانے گیمز میں محض ہاتھ اور آنکھ میں ہم آہنگی کے ساتھ ساتھ رفتار وقت اور رد عمل پر دھیان ہوتا تھا جبکہ تخیل کا اس حد تک عمل دخل نہیں رہتا تھا جتنا ان نئے گیمز میں ہے کھیل تیار کرنے والی صنعت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ گیمز اور ایڈکشن یعنی بیماری کی حد تک عادی ہو جانے میں کوئی رابطہ نہیں جس کا ثبوت فراہم کیا جا سکے لیکن نئے مطالعاتی جائزے سے یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ اسکول میں بچوں کی کارکردگی اور کمپیوٹر پر گیمز کھیلنے کے درمیان کسی تعلق کو ثابت کرنے میں ابھی مزید تحقیق کرنا ضروری ہے بہجت جلانی اردو وی او اے واشنگٹن
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ
کئی برسوں سے شام میں جاری خانہ جنگی کی وجہ سے 2.5 لاکھ سے زیادہ افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں ان کے علاوہ لاکھوں بے گھر ہو گئے ہیں دہشت گرد گروپ داعش کی سرگرمیاں بھی زور پکڑتی جا رہی ہیں حال ہی میں اس بحران کو ختم کرنے کے سلسلے میں ایک نئی کوشش کا آغاز کیا گیا ہے 23 اکتوبر کو امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے ویانا میں روس ترکی اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ سے ملاقات کی ان لیڈروں سے ملاقات کے بعد وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ شام کے بحران کے حل کے سلسلے میں نئی تجاویز کو سامنے لایا جائے جان کیری کا کہنا تھا کہ 2012 کے جنیوا اعلامیے کی روشنی میں یہ کوشش کی جائے گی اس اعلامیے میں دوسرے اقدامات کے علاوہ شام میں سیاسی تبدیلی لانے کے لیے کہا گیا تھا اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ اس تبدیلی کا مقصد ہلاکتوں کے سلسلے کو ختم کرنا اور ایک ایسی حکومت کے قیام کے لیے کام کرنا ہے جس میں شام کے تمام طبقوں کے لوگ شامل ہوں اور وہ حکومت وہاں کے عوام کی خواہشات کی عکاس ہو اور اس میں ان کی رائے کو بھی شامل کیا جائے یعنی بالآخر کوشش یہی ہونی چاہیے کہ شام کے سبھی گروپوں کو ایک میز کے گرد جمع کیا جائے اور وہ خود اپنے ملک کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کریں وزیر خارجہ کیری نے زور دیا کہ شام میں ہونے والی یہ تبدیلی بین الاقوامی تناظر میں ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ تمام وزراء نے اس بات پر بھی اتفاق کیا ہے کہ مذاکرات کے دائرہ کار کو بڑھانے کے لیے اس خطے اور مسئلے سے دلچسپی رکھنے والے ممالک کے نمائندوں کو بھی شامل کیا جائے چنانچہ اسی خیال کے تحت 27 اکتوبر کو فرانس کی حکومت نے شام کے بارے میں کانفرنس کا انعقاد کیا جس میں امریکی نائب وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کے علاوہ سعودی عرب متحدہ عرب امارات اردن قطر ترکی جرمنی اٹلی اور برطانیہ کے نمائندوں نے شرکت کی اس کے بعد 29 اور 30 تاریخ کو وزیر خارجہ کیری نے جنیوا میں شام کے بارے میں مختلف لیڈروں سے دو طرفہ اور سہ طرفہ مذاکرات کیے وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ تمام متعلقہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ شام کے بحران کو ختم کرنے اور ایک ایسی عبوری حکومت کے قیام کے لیے اپنا کردار ادا کریں جس کے بعد ملک میں امن و سلامتی قائم ہو سکے انہوں نے کہا کہ سب کو ساتھ ملا کر نئی حکومت کا قیام ہمارا اصل مقصد ہے اور اسی کے لیے ہم کوشاں ہیں، اور یہی شام میں اکثریت کا مطالبہ اور خواہش ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھی مدثر منظر اور پروڈیوسر ویٹو میئر، اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا راؤنڈ ٹیبل، جسے پیش کریں گی نفیسہ حود بھائی اور ان کے ساتھ ہوں گی پروڈیوسر شہناز نفیس۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا، ہمارا اگلا نیوز شو پیش کریں گی ساتھی اسد۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔